الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان یہ حدیث شریف ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ شعبہ تو یہ ہے جس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے اس کے بغیر تو کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی ایمان کے بغیر کوئی عمل خیر معتبر نہیں ہے تو اعلیٰ ترین تو یہی ہے اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ وادنا اور چھوٹا اس سے کم یہ ہے سب سے کم درجے کا ایمان وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا والحیاء شعبۃ من الایمان اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جتنے بھی جوڑ ہیں کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فی الشمس جتنے بھی انسان کے جوڑ ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے مسلم شریف کی روایت ہے اس میں وضاحت فرمائی کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں تو حضور نے فرمایا گویا جتنے بھی جوڑ ہیں یعنی 360 جوڑ تو ہیں ان میں سے جیسے دن طلوع ہوتا ہے دن نکلتا ہے تو ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے اتنا صدقہ کون کر سکتا ہے لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور آسانی کے فرمایا کہ بہت سے صدقے کے راستے بتائے اور فرمایا کہ یعین الرجل على دابته فيحمل عليه متاعه صدقہ کسی آدمی کی جو کہ اپنی سواری پر ہو اس کی مدد کر دی جائے اور اس کا سامان اس کو اٹھا کر دے دیا جائے یہ بھی صدقہ ہے والکلمۃ الطیبۃ صدقہ کسی سے اچھی بات کہہ دینا اچھی بات کہہ دینے میں کلمہ طیبہ میں بہت ساری چیزیں آ گئیں کوئی دین کی بات سکھا دی کوئی نرم لہجے سے گفتگو کر لی کسی کا دل خوش کر دیا والکلمۃ الطیبۃ صدقہ کلمہ طیبہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے یہاں کلمہ طیبہ کے معنی اچھی بات ہے اور یہ بھی فرمایا کہ کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے وَيُمِیتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً یہاں پر بھی الفاظ ہیں کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو ان روایات میں ایک پہلو خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے خدمت, خدمت خلق, مخلوق کی خدمت کرنا. اس سے غرض نہیں کہ وہ مسلمان ہو, ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو. اور مخلوق میں جانور بھی داخل ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہر وہ جانور, صحابہ نے عرض کیا جانور پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک پر. فرمایا ہر وہ جانور جس کا جگر گیلا ہو یعنی وہ زندہ ہو اس کے ساتھ حسن سلوک پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو معلوم ہوا کہ مخلوق خدا کی خدمت یہ بڑی محبوب چیز ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کو انتہائی پسند ہے. غالباً حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ قلم کو ڈبویا اس میں دوات میں, وہ سرکنڈے کے قلم ہوتے تھے ان کو ڈبویا جاتا تھا, پھر اس کو اس کے زائد روشنائی کو صاف کرتے تھے دوات کے کناروں سے, پھر اس کو لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو اتنے میں انہوں نے وہ قلم ڈبویا اور اس کی زائد روشنائی صاف کی اور اس کو لانے لگے کاغذ تک, تو وہ ایک مکھی آ کر بیٹھ گئے. تو وہ رک گئے, رکے رہے یہاں تک کہ اس مکھی نے جتنی اس کو روشنائی چوسنی تھی اس نے چوسی اور پھر وہ اپنی مرضی سے اڑی. اس وقت تک وہ رکے رہے. اور غالباً یہی واقعہ ان کی مغفرت کا سبب بنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات پر تمہاری مغفرت کرتے ہیں. ایک مکھی کے ساتھ اس نے سلوک پر بھی مغفرت ہو رہی, اللہ تعالیٰ کی عطا, اس سے کون پوچھنے والا ہے, وہ تو کسی ذرے پر نواز دیں. اور کسی بڑے سے بڑے عمل پر جو صحیح نہ کیا گیا اس پر پکڑ کر لیں. تو اس لیے یہ فرمایا کہ کسی آدمی کی تم نے مدد کر دی جو اپنی سواری پر سوار تھا, اس کو سامان اٹھا کے دے دیا, اس کو یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. ایک روایت میں, مشکات کی روایت میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک شخص کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پہ مغفرت فرمائی کہ اس نے درخت کی ٹہنی کو ایک طرف کر دیا کہ لوگ آئیں گے جائیں گے یہ راستہ ہے کسی کو تکلیف نہ ہو, یہ سوچ کر اس نے ایک طرف کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی مغفرت فرما دی. اور وہ تو مشہور روایت ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی. جب وہ وہاں سے جنگل سے گزر رہی تھی اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا, اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہے پیاس کی وجہ سے, اور وہ ایک کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے. بس یہی کر سکتا تھا اور کیا کر سکتا تھا, یہاں تک آ کے کنویں میں اتر نہیں سکتا تھا, کنارے پر آ کے بیٹھا. اس نے اپنے چمڑے کے موزے سے اس کو ڈول بنا لیا گویا کے, اور دوپٹے کو رسی بنایا اور اس کو لٹکا کر اس کے لیے پانی نکالا, اس کو پلا دیا اس کتے کو. اس فاحشہ عورت کے کتنے گناہ ہوں گے, کتنی اس کی بدعمالیاں ہوں گی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے سب معاف فرما دی. اس عمل پر اس کی مغفرت ہو گئی. یہ ہے ایک کتے کی خدمت, ایک چھوٹی سی خدمت کر دی اسی سے اس کو فائدہ ہو گیا. تو یہ بھی فائدے سے ہے. اسی لیے تو فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھلائی کا عمل کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا, یعنی اس کا جو فائدہ اس کو پہنچے گا وہ دیکھ لے گا اس کو کہ اللہ اس کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں, کیا اس کو انعامات دے رہے ہیں. اور جو ذرہ برابر برا عمل کرے گا اس کا بھی نقصان اس کو پہنچے گا. اس لیے بڑی بڑی اس کی ترغیب آئی ہے. کسی نے درخت لگا دیا, اس درخت سے لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جانور اس کے پتے وغیرہ کھا رہے ہیں, پرندے اس میں گھونسلے بنا رہے ہیں. جب تک یہ ہوتا رہے گا اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا, اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی. کنواں کھدوا دیا, نہر کھدوا دی, کہیں پہ پانی کی ضرورت تھی پانی فراہم کر دیا, اس پر صدقے کا ثواب ملتا رہے گا جب تک لوگ اس کو استعمال کرتے رہیں گے. اور ایک روایت میں یہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ کسی آدمی کو کسی کو اپنا دودھ والا جانور دے دیا, دودھ دینے والی بھینس دے دی بطور آریت کے, کہ لو بھائی استعمال کرو, یا دودھ دینے والی بکری دے دی وہ استعمال کرتا رہا, یہاں تک کہ جب وہ جانور دودھ دینے کے قابل نہیں رہا, دودھ دینا اس نے چھوڑ دیا, تو اس نے مالک کو واپس کر دیا, بس اب یہ دودھ نہیں دے رہا. فرمایا اس عرصے میں جتنی مرتبہ اس نے دودھ نکالا اس کو استعمال کیا اتنی مرتبہ اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے. اور یہ کوئی معمولی صدقہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. اللہ سبحانہ و تعالی کے غصے کو یہ بجھا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے غصے کو بجھانے والی چیز ہے صدقہ. اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے. بری موت کیا ہے کہ آدمی کی کفر پر موت, الاعوذ باللہ, کفر پر موت آ جائے یا گناہ کی حالت میں موت آ جائے, گناہ کر رہا ہو اور موت آ جائے, یہ بری. اور یا توبہ کیے ہوئے بغیر موت آ جائے, گناہ تو نہیں کر رہا تھا لیکن جو پہلے کے گناہ ہیں ان سے توبہ نہیں کی اس نے, یہ سب بری موت کی صورتیں ہیں. تو فرمایا کہ یہ صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا معمول یہ تھا, ہم نے اکابر کے حالات میں پڑھا بھی اور دیکھا بھی کہ ہمارے بہت سے اکابر نے, بہت سے ہمارے بزرگوں نے دو تھیلیاں بنا رکھی تھی. ایک تھیلی تو اس نیت سے بنائی تھی کہ اس میں وہ پیسے رکھتے تھے روزانہ کی بنیاد پر حرم شریف کے سفر کے لیے, 5 روپے, 10 روپے, 2 روپے, جتنے بھی روزانہ ہو سکا اس میں ڈال دیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم تھے ہندوستان, ان دونوں کے احوال میں یہ بات لکھی ہے. انہوں نے سفر حرمین شریفین کے لیے ایک تھیلی بنائی تھی, اس کی برکت سے نہ جانے کتنی مرتبہ حرمین شریفین حاضری ہو گئی, حالانکہ اس میں روزانہ 5 روپے 10 روپے ایسے ہی ڈالتے ہوں گے, لیکن اس عمل کی برکت سے حاضری ہوتی رہی. اور دوسری تھیلی صدقے کی بنا رکھی تھی کہ صدقہ اس میں جمع کیا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جیب سے نکالا اور صدقہ دے دیا, یہ بھی بہت بڑا عمل ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ صدقے کے لیے باقاعدہ تھیلی بنانا اور اس میں روزانہ ڈالنا اور ہفتے 10 دن کے بعد, ہفتے کے بعد, 15 دن کے بعد اس تھیلی میں جو پیسے جمع ہو جائیں وہ کسی مستحق کو دے دینا, اس کی برکات زیادہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں کبھی جیب سے دینے کی فوری طور پر ضرورت پڑ جائے تو ہم نہ دیں,
اس وقت کہیں ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی دیں, لیکن اس عمل کو بھی اختیار کرنا چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے.
مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے.
اللہ کے ہاں راستے وہی مستند ہیں جن سے ہو کر ہمارے بزرگ گزرے ہیں, وہی راستے معتبر ہیں.
دین کی جو تشریح ہمارے اکابر نے فرمائی ہے بس ہم آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کریں, بہت بڑا فائدہ ہے. تو یہ صدقہ بری موت سے بھی حفاظت ہے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. تو حضور نے فرمایا ان چیزوں سے صدقے کا ثواب ملتا ہے. کسی مسلمان کی مدد کر دی, درخت لگا دیا, کہیں پہ پانی کی ضرورت تھی وہاں پانی فراہم کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر یہ عرض کیا کہ میرے بیٹے کو جلد کی بیماری ہو گئی ہے, ایسی بیماری ہے کہ میں نے علاج بہت جگہ کرا لیا, فائدہ نہیں ہو رہا. اس کے جسم پہ پھوڑے ہیں اور ان میں سے مواد رشتہ رہتا ہے, پورے جسم پہ پھوڑے پڑ گئے ہیں اور مواد رشتہ رہتا ہے, علاج کرا لیا کوئی فائدہ نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو, وہاں پانی کا کنواں وغیرہ کھدوا دو. کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگ پانی کی ضرورت میں ہوں, پانی کی شدید ضرورت ہو. اس نے ایسے ہی کیا, ادھر اس نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا اور ادھر پانی نکلنا بند ہوا. اس کے پھوڑوں سے جو پانی نکل رہا تھا مواد وہ بند ہو گیا, ادھر پانی نکلنا شروع ہوا, ادھر یہ پانی بند ہو گیا. اور میں یہ کام کروں تو کنواں کھدوا دینا, پانی کی ضرورت کی جگہ پہ پانی کا انتظام کر دینا, یہ صدقہ ہو گیا. درخت لگا دینا یہ صدقہ ہو گیا. ایک روایت میں فرمایا کسی کو راستہ بتا دینا یہ صدقہ ہے. غیر قوموں نے اس کو بہت اہتمام سے لیا ہے. بڑے واقعی یہ موقع نہیں ہے, ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ وہ جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس کو ہم نے راستہ بتایا یہ مطمئن نہیں ہو رہا, وہ چہرے کے تاثرات سے سمجھ جاتے ہیں تو خود پہنچا کر آتے ہیں. ان باطل قوموں نے ہمارے طریقے لے لیے, ترقی کر رہے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے باطل تو آیا ہے نیچے رہنے کے لیے, لیکن جہاں تم دیکھو کہ باطل ترقی کر رہا ہے تو میری بات سمجھ لینا, غور کر لینا, یہی بات ملے گی. اور وہ یہ ہے کہ اس نے باطل نے کچھ حق کی باتیں اپنے ساتھ لے لیں. جہاں باطل آپ کو ترقی کرتا ہوا ملے گا آپ غور کریں گے یہی چیز نکلے گی, اس نے کچھ حق کی باتیں اپنے ساتھ شامل کر لی, ان پر عمل شروع کر دیا, وہ ترقی شروع ہو گئی ان کی. اور فرمایا حق آیا ہے اوپر جانے کے لیے, لیکن جہاں تم دیکھو کہ حق والے نیچے جا رہے ہیں, تنزل میں ہیں, قسم پرسی میں ہیں, تو یہ غور کر لینا, یہ بات ہی سامنے آئے گی کہ حق والوں نے کچھ باطل کی چیزوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے, وہ نیچے جا رہے ہیں. تو راستہ بتانے کی جو عادت ہے غیر قوموں میں وہ ایسی ہے کہ جب تک وہ مطمئن نہ کر دیں جس کو راستہ بتایا ہے, ان کو خود اطمینان نہیں ہوتا. اور بھی بہت سی عادات ہیں ان کی جس پر وہ ظاہری ان کی ترقی ہو رہی ہے, مادی ترقی ہو رہی ہے. تو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے, کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, کہ سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ اور صدقہ کرو.
ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ، تو اس میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کلمات فرمائے جن سے ان کا دل پلٹا ہے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کلام کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے داریاں نبھاؤ، خون کے جو رشتے ہیں ان کو نبھاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ عمل کرنے پر. شروع بھی سلام سے کیا آپ، اور انتہا بھی سلام پہ کی، اور نام بھی ان کا عبداللہ ابن سلام تھا، اور کلام سے وہ سمجھ گئے یہ نبی کا ہی کلام ہو سکتا ہے، بس ان کا دل، ان کے دل میں ایمان داخل ہو گیا. اب یہ سارے کلمات ان میں سے اکثر ہوئے ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت سے تعلق رکھتے ہیں. سلام کرو، سلام کو عام کرو. ایک روایت میں فرمایا جو ہر ایک کو سلام کرے، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا حضور کی بارگاہ نبوت سے اس کو یہ سند جاری ہو رہی ہے کہ یہ اس میں تکبر نہیں ہے، یہ تکبر سے بری ہے جو سلام میں پہل کرے. اور حج کے بارے میں فرمایا، جو صحابہ نے عرض کیا کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے، فرمایا جس میں سلام کیا گیا، خوب سلام کیا گیا، جو ملے سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، اور کھانا کھلایا گیا ہو. اور ایک روایت میں یہ فرمایا نرم گفتگو، اس میں بھی سلام کو، تو سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے. بہرحال بھائی، یہ خدمت بڑی زبردست چیز ہے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. یہ خدمت کا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص کسی بوڑھے کی خدمت کرے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی خدمت کرتا ہو، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنه الا قیض اللہ له عند سنه من یکرمه. کیا الفاظ ہیں نبوت کے. فرمایا کہ جو شخص، جو نوجوان کسی بوڑھے کی خدمت کرے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں، جب یہ نوجوان بڑھاپے کو پہنچے گا تو اس کے بڑھاپے میں ایسے نوجوانوں کو مقرر فرمائیں گے جو اس کی خدمت کریں گے. الا قیض اللہ له عند سنه من یکرمه، ایسے خدام اللہ مقرر فرمائیں گے جو اس کی خدمت. معلوم ہوا خدمت کرنے سے وہ بڑی عمر پائے گا، بڑھاپے کو پہنچے گا، اور ایسا بڑھاپا جس میں خادم بھی اس کو مل جائیں گے. یہ کس پر ملا؟ ایک بوڑھے کی خدمت کرنے پر. اور نیکیوں کے ساتھ طویل العمری اللہ کی نعمت ہے. نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو بڑی عمر دے دیں نیکی کے ساتھ، بس سمجھ لیں اللہ کا فضل ہے اس کے ساتھ. اور اس کی تو تمنا کی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان شریف قریب آتا تھا رجب سے دعا فرماتے تھے، رجب سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. یہیں سے مسئلہ نکلا. نیکی کے لیے طویل عمر مانگنا یہ مستحب ہے اور حضور سے ثابت ہے. اور ایک روایت میں فرمایا امر بالمعروف صدقہ ہے، نہیں عن المنکر صدقہ ہے، کسی کو گناہ سے روکنا، کسی کو نیک کام کی تلقین کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ بھلائی ہے، یہ بھی اس کی خدمت ہے. اور مولانا روم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، ذ تسبیح و سجادہ و دلق نیست. یہ طریقت پیری اور مریدی، جس کو ہم پیری مریدی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے چڑھتے ہیں، تو چلیے میں کہہ دیتا ہوں، بزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم کرنا، ان سے ان کے حلقے میں داخل ہو جانا، ان کے پاس آنا جانا، کسی اللہ والے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، بہرحال اصلاح نفس کے لیے، تزکیہ کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا، اس کو طریقت کہا جاتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقت وجوز خدمت خلق نے، یہ طریقت سوائے خدمت خلق کے اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ تسبیح اور سجادہ اور دلق نیز، یہ نہیں ہے کہ آپ لمبا چوگا پہن لیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، اس سے پہچان نہیں ہے. پہچان اس سے ہے کہ آپ مخلوق کی کتنی خدمت کرتے ہیں. اور ایک جگہ مولانا روم ہی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خدرا دید او محروم شد. جس نے خدمت کی وہ مخدوم، ایک دن آئے گا کہ وہ مخدوم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کروائیں گے لوگوں سے. لیکن خدمت اس لیے نہ کی جائے کہ میری خدمت ہوگی، اس لیے میں خدمت کر رہا ہوں، تو یہ اخلاص نہ ہوگا. اس لیے کوئی خدمت کرے کہ ایک دن میں مخدوم بن جاؤں، یہ جذبہ ٹھیک نہیں. خدمت کرے اللہ کے لیے کرے، تو اللہ اس کو ایک دن مخدوم بنا دیں گے، یعنی اس کی خدمت کی جائے گی. اور ہر کے خود را دید ہو محروم شد، اور جس نے دیکھا، یہ دیکھا ہو میں تو ڈاکٹر ہوں، میں کیوں یہ کام کروں، میں تو انجینئر ہوں، میں یہ کیوں کام کروں. اور اس سے بڑھ کر میں اور بات کہتا ہوں کہ میں تو عالم ہوں، مفتی ہوں، میں یہ کام کیوں کروں، میں تو عالم ہوں، مفتی ہوں، میں یہ کام کیوں کروں. میں آپ کو سناتا ہوں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا جہاں ہندوستان میں ہم رہا کرتے تھے اس کے قریب بیچ میں ہندوؤں کا محلہ تھا، پھر اس کو پار کرنے کے بعد مسجد آتی تھی جہاں نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو ایک بوڑھی عورت، اس وقت وہ کنویں سے پانی بھر کے لایا جاتا، وہ ہندوؤں کے کنویں میں محلہ تھا، وہ کنواں تھا ہندوؤں کے کنویں میں، اس کو پار کر کے مسجد تھی. تو فجر کی نماز کے لیے نکلے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ تھک گئی، وہ اس کا مٹکا پانی سے بھرا ہوا تھا، وہ اٹھا کر لا رہی تھی، تھک گئی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کوئی مل جائے تو میں یہ گھر تک پہنچا لوں کسی طرح، اس سے کہہ کر. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا وہ کنواں وہ مٹکا اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا. اور فرماتے ہیں کہ جب میں واپس پلٹا فجر کی نماز کے لیے جانے کے لیے، تو دور تک کھڑے ہو کر وہ دعائیں دیتی رہی اور میرے کانوں میں آوازیں آتی رہی، دعائیں دی اس نے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، اب یہ بتائیے اپنے وقت کا مفتی اعظم جو بنا بعد میں، اس وقت بھی وہ بہت بڑے آدمی تھے، کوئی کم نہیں تھے، عالم تھے اور مفتی تھے دار العلوم دیوبند میں، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میں تو مفتی ہوں، میں تو عالم ہوں، میں یہ کام کروں، ایک مٹکا اٹھا کے وہاں پہنچاؤں. ہر کے خود را دید وہ محروم شد، جس نے اپنے آپ کو دیکھا وہ تو محروم ہوا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ تو بڑا اچھا سودا ہے، مفت میں دعائیں مل رہی ہیں. اگلے دن اور ذرا جلدی نکلے تو دیکھا کہ وہ وہاں کنویں سے پانی بھر رہی تھی وہی بوڑھی عورت، اندھیرا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. فرمایا اس دن میں نے پانی بھی میں نے ہی بھرا کہ اما آپ مجھے دے دیں پانی، میں بھرتا ہوں. پانی بھر کے اس کے گھر تک پہنچایا مٹکا اٹھا کے، پھر دعائیں ملی اور پھر روز کا معمول بنا لیا. فرمایا جب تک وہ بوڑھی عورت زندہ رہی میرا یہی معمول رہا، فجر کے وقت ذرا جلدی نکل جاتا تھا اور اس کا پانی بھر کے اس کے گھر میں رکھتا تھا، کنویں سے بھی خود بھرتے تھے اور پھر اس کے گھر تک پہنچاتے تھے اس کا مٹکا اٹھا کر۔ جب تک وہ زندہ رہی حضرت مفتی صاحب کا یہی معمول رہا۔ یہ ہے ہر کے خود را دیدو محر، اگر اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو محروم ہو گیا، جس نے خدمت کی وہ اس کو ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ سے قریب، مدینہ شہر سے باہر ایک عورت رہتی تھی، بوڑھی بھی تھی نابینا بھی تھی، اس کا کام کاج کر دیا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں جا کر، گھر کا جھاڑو وغیرہ لگانا، پانی بھرنا، یہ سارے جو گھر کے کام تھے وہ رات کو کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات کو معمول کے مطابق گئے تو دیکھا سارے کام پہلے سے کسی نے کر رکھے ہیں، بڑی حیرت ہوئی۔ دوسری رات گئے پھر یہی دیکھا کہ کسی نے پہلے سے سارے کام کر دیے ہیں۔ جب کئی راتوں تک ایسا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر دیکھا کہ یہ ہے کون، یہ میرے آنے سے پہلے ہی سارے کام کر دیتا ہے، کون ہے یہ؟ تو ایک رات کو چھپ کر دیکھا تو دیکھ لیا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میں امیر المومنین ہوں، یہ کام کیوں کروں، کسی بوڑھی عورت کی خدمت، اس کے جھاڑو پوچھا وغیرہ کرنا، پانی بھرنا۔ تو جب ان کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، انت ہوا لعمری، میری جان کی قسم یہ تو آپ ہی ہو سکتے تھے، آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ اور بکریوں کا دودھ تک نکالتے تھے پڑوس کا، جب امیر المومنین بنے تو کسی بچے نے کہا کہ اب تو آپ نہیں نکالیں گے، فرمایا نہیں اب بھی کروں گا، اب کیا ہو گیا؟ اس وقت بھی یہ عمل جاری رہا۔ تو اس خدمت پر اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ دیتے ہیں وہ آخرت میں تو دیں گے ہی، اس پر دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اثرات مرتب فرماتے ہیں، اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبراہٹ میں تھے، بخار بھی ہو گیا تھا، زمیلونی دسیرونی کے الفاظ زبان پر تھے کہ مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے کہ آپ کو اللہ تو ضائع فرمائیں گے، انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتکثر المعدوم، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع کیسے کریں گے، آپ تو لوگوں کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں۔ ان میں یہ الفاظ بھی تھے، وتحمل القلب، یعنی آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا کر ان کی جگہوں پر پہنچاتے ہیں، آپ کو اللہ کیسے ضائع کریں گے۔ ان کلمات سے، اور آپ تو رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، آپ تو مدد کرتے ہیں، ان کلمات سے آپ کو سکون ملا، اطمینان ہوا۔ تو یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ، خدمت خلق۔ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا میں جتنے بھی عہدے ہیں سب کے حاسدین موجود ہیں، سب کے حاسدین ہیں۔ کوئی بڑا عہدہ کسی کو مل گیا تو اس کے بعد اس کے حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ایک عہدہ ایسا ہے جس کا کوئی حاسد نہیں ہوتا، اس کے سب محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ عہدہ ہے خادم کا عہدہ، خادم کا، جو اپنے آپ کو خادم سمجھے، دوستوں میں جا رہا ہے تو دوستوں کا خادم، یہاں تک کہ کوئی دین کی خدمت کر رہا ہو، بیان کر رہا ہو تو یہ بھی خدمت کی نیت سے کرے، کوئی تصنیف کر رہا ہو, کتاب لکھ رہا ہو, تو یہ خدمت کی نیت سے کرے کہ میں امت کی خدمت کر رہا ہوں. دوستوں میں جائے تو دوستوں کا خادم, رشتہ داروں میں جائے تو ان کا خادم, مدرسے میں پڑھاتا ہو تو اپنے آپ کو طلبہ کا خادم سمجھے کہ بھائی میں خادم ہوں. میں تو اس میں تکبر سے بھی حفاظت ہے, بڑائی سے بھی حفاظت ہے. تو فرمایا یہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی حاسد نہیں ہوتا, سب اس سے محبت کرنے والے ہوتے, اور کوئی شروع میں ہو بھی جائے تو بالآخر اس کو بھی محبت ہی کرنی پڑتی ہے کہ بھائی یہ تو خدمت میں لگا ہوا ہے, بلا امتیاز خدمت کرتا ہے. تو کوئی حاسد ہوگا بھی تو بھی اس کا دل صحیح ہو جائے گا. وہ خدمت, خدمت کی نیت. تو فرمایا یہ خدمت کا عہدہ, خادم کا عہدہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی حسد کرنے والا نہیں ہوتا. باقی جتنے عہدے ہیں, جتنے مناصب ہیں اونچے اونچے, سب کے حاسد موجود ہوتے ہیں کہ اس کو یہ کیسے مل گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور مخلوق خدا کی خدمت اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. جتنے بھی اس کے ذرائع ہیں اللہ تعالی ان سب کی, ان ذرائع کو اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.